بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 31 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 31 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 335. میں پہلی مرتبہ ایک ایسے شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ جسے مجاہدین نے آزاد کروایا تھا اور اب وہی اس کا انتظام بھی چلا رہے تھے. اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ برس ہی مجاہدین نے جلال آباد پر قبضہ کرنے کی کوشش میں شدید نقصانات کا سامنا کیا تھا. مسعود کا یہ کارنامہ واقعی غیر معمولی تھا، مگر اس پر بیرونی دنیا میں کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی. ہم نے دیگر مجاہدین کے ہمراہ ایک سرکاری مہمان خانے میں ڈیرہ ڈالا اور پھر شہر کی خاک چھانتے ہوئے باہر نکل گئے. اس وقت تراکان کی آبادی 100,000 کے لگ بھگ تھی، کہ جن میں ایک بڑی تعداد ان مہاجرین کی بھی تھی جو ارد گرد کے علاقوں میں جاری جنگ سے محفوظ رہنے کے لیے یہاں پناہ لینے آئے تھے. شہر کی بہتر منصوبہ بندی کے باعث اس کے بازار اور گلیاں کشادہ تھیں، کہ جن میں بہترین سڑکیں بھی موجود تھیں جو اب تک کی جنگ کی تباہ کاریوں سے خاصی حد تک محفوظ تھیں. شہر کو سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے دور میں اثر نو تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں ایک صنعتی اور خوراک محفوظ کرنے کے کارخانے موجود تھے. تالاکان کے گرد موجود علاقے اپنے پھلوں اور اناج کی زراعت کے باعث معروف تھے اور یہاں کی پیداوار تمام افغانستان میں بھیجی جاتی تھی. جنگ کے باوجود یہاں شہری آمد و رفت متاثر ہوئے بغیر بلا روک ٹوک جاری تھی. البتہ اب کابل کی اس طرح کی حکومت اس شہر کے ہاتھ سے نکل جانے پر بہت برہم تھی اور شہر کو مسلسل فضائی حملوں کا خطرہ پیش رہتا. دریائے آمو کے پار تاجکستان کی سرحد صرف 40 کلومیٹر دور واقع تھی، کہ جس کے باعث یہ شہر تصویراتی اعتبار سے اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا. اور مجھے بتایا گیا تھا کہ شہر سے چند ہی کلومیٹر دور دو محاذوں پر اس وقت بھی جنگ جاری تھی. ایک محاذ شمال کی جانب دریائے آمو کے قریب خواجہ غور کے شہر کی طرف اور دوسرا محاذ خان آباد کی اس شاہراہ پر جو کہ قندوز کی جانب جاتی تھی. محاذوں کے خطے اول شہر کے بالکل باہر ہی قائم تھے اور ہمارے میزبان ہماری حفاظت کے پیش نظر ہمیں وہاں لے جانے سے کترا رہے تھے. مسعود نے ہمیں اگلے مورچوں تک جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اگرچہ اس بات سے ہمیں خاصی مایوسی تو ہوئی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں اس علاقے یہاں کے لوگوں اور ثقافت کا اس پرامن ماحول کا مشاہدہ کر سکتا تھا. میں شہر کی دکانوں اور بازاروں کو دیکھ کر مسحور ہی ہو گیا. یہاں ملک بھر سے آنے والی اشیاء دستیاب تھیں اور ان کی قیمتیں بھی پاکستان کے برعکس بہت زیادہ نہیں تھیں. یہاں سڑک کے بیچوں بیچ ایک چوراہے پر ایک گول چکر بھی موجود تھا، کہ جس پر ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار مامور تھا. اس زمانے میں افغانستان میں ایسے مناظر شاذ و نادر ہی نظر آتے. یہاں تو ٹیکسیاں بھی موجود تھیں کہ جن کی موجودگی تالاکان کو باقاعدہ شہر کا درجہ دلوا رہی تھی. شہر کو بجلی فراہم کرنے والا جنریٹر اس قدر تباہ ہو چکا تھا کہ اس کی مرمت ممکن نہ تھی، لہذا فی الحال یہاں بجلی نہیں تھی. البتہ چند گھروں اور دفاتر میں اپنے نجی جنریٹر ضرور موجود تھے. یہاں ایک فعال سینما گھر بھی موجود تھا کہ جہاں اب جہادی اور جنگی فلمیں بھی دکھائی جاتی تھیں. ٹیلی فون کی سہولت صرف عسکری مقاصد کے لیے ہی موجود تھی، کیونکہ یہ دراصل میدان جنگ میں تیار کیا گیا ایک مواصلاتی نظام تھا. اس کے علاوہ یہاں زندگی کا دھارا معمول کے مطابق ہی بہتا تھا. جہاں بچے گلیوں میں کھیلتے اور اسکول و کالج جاتے نظر آتے. صفحہ نمبر 336. بازار میں میں نے کتابوں کی ایک دکان بھی ڈھونڈ نکالی کہ جہاں پرانی کتابیں بکتی تھیں. ان پھینکی کی کتابوں کے خاک آلود ڈھیر میں چند ہاتھ سے لکھے گئے نسخے دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا. ان کا کاغذ اور تحریر کا انداز صاف بتاتا تھا کہ ان کئی سو سال پرانی کتابوں کو گلنے سڑنے کی وجہ سے دکاندار نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا. غربت اور جنگ کی آفت نے افغان قوم کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہر قابل فروخت چیز کو اٹھا کر بیچنے کے لیے بازار میں لے آئیں، جن میں اکثر قیمتی نوادرات اور قلمی کتابیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ جنہیں ان کے بزرگ نے کئی صدیوں سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس دور میں اور اس خطے میں ان خزانوں کی قدر کرنے والا کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا اور یہ یوں بے دردی سے ضائع ہو رہے تھے۔ میری دلچسپی کو دیکھ کر وہ مجھے ایک عرب سمجھتے ہوئے دکاندار نے چند دیمک زدہ قدیم قلمی نسخوں کی قیمت صرف چند سو روپے طلب کی۔ قطع نظر اس بات کی کہ جو قیمت طلب کی گئی وہ ان نایاب دستاویزات کے مقابلے میں چند ٹکوں سے زیادہ نہ تھی، مگر میرے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ جو بھی زیادہ راہ ہمراہ تھا میں اسے واپسی کے سفر کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ آج بھی ان نسخوں کو وہاں چھوڑ آنے پر ایک احساس زیاں میری روح کو کسک پہنچاتا رہتا ہے۔ مختلف رنگوں کے آراستہ لباسوں میں ملبوس ان افغان باشندوں کے درمیان چلتے ہوئے مجھے یہ رومانوی سا احساس ہوا کہ جیسے میں کسی وسط ایشیائی شہر میں سفر کر رہا ہوں کہ جہاں کے رہائشی اور ان کا طرز زندگی غالباً گزشتہ 1000 سال سے بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ میں تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے ماضی کی طرف سفر کر رہا تھا۔ یہاں موجود ہر چیز ویسی ہی تھی کہ جیسے کہ کئی سو برس پہلے، وہی لوگ، وہی زبان، وہی عادات اور وہی سماوار اور چائے خانے۔ اگر کوئی جدید ہتھیاروں اور نئی طرز کی چند ایک اشیاء کو نظر انداز کر کے دیکھ سکتا تو وہ ان افراد کے لیے ٹھہر ساتھ گیا تھا۔ یہ وسیع تر علاقہ قدیم خراسان کا حصہ تھا اور گزشتہ چند سو برس کے دوران اس علاقے نے عالم اسلام کے بہترین فلسفیوں، مفکرین اور دانشوروں کو جنم دیا۔ ابو مسلم خراسانی، امام ترمذی، امام بخاری اور ایک عظیم افراد کی ایک کہکشاں یہاں سے نکلی کہ جو عالم و دانش کی دنیا کے وہ انمول خزانے تھے کہ جن کا عالم اسلام میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ تالاکان کے قریب ہی ایک بلخ کا صوبہ واقع تھا کہ جہاں ایک معروف صوفی بزرگ حضرت ابراہیم بن ادم، کہ جنہیں مغرب میں ابو بن ادم کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک پرجلال سلطان کی حیثیت سے حکمران تھے اور پھر اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ جس کے بعد ان کا نام ایک ولی اللہ کی حیثیت سے لافانی ہو گیا۔ یہ سب کچھ کہیں میرے آس پاس ہی رونما ہوا تھا۔ درمیان میں صرف وقت کی دیواریں حائل تھیں کہ جن کی اس جگہ کوئی حیثیت نہ تھی۔ میرے قلب و روح پر اپنے گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑتے ہوئے عظیم تاریخی واقعات اور افراد ایک ایک کر کے میری نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ میں خاص طور پر ان ریستورانوں کے ایک عجیب سی پرسراریت محسوس کرتا کہ جہاں ہم اکثر رات کے کھانے یا پھر کبھی چائے کے لیے اکٹھے ہوتے۔ صفحہ نمبر 337، ایک ریستوران کی تصویر ہے جس میں زید حامد، احمد شاہ مسعود اور دوسرے ایک افغان مجاہد کے ساتھ ریستوران میں بوائل انڈے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پرانے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں مٹی کے تیل سے روشن چراغ کی دھیمی سی روشنی ہوتی اور ہر طرف سگریٹوں اور جلتی ہوئی لکڑیوں کا دھواں پھیلا ہوتا۔ پرانی افغان موسیقی ٹوٹے پھوٹے ٹیپ ریکارڈروں سے نکل کر بکھر رہی ہوتی اور ہر رنگ و نسل کے افغان وہاں اپنے روایتی لباس میں ملبوس قالینوں پر بیٹھ کر کابلی پلاؤ یا کباب کھاتے نظر آتے یا پھر گھنٹوں تک چائے کی چسکیوں پر گپے لگاتے۔ وہ سیدھا سماوار میں مسلسل پانی ابلتا اور چائے کے لامتنا ہی دور چلتے رہتے۔ مدھم روشنی، لکڑی کی آگ کی مہک، کباب اور سگریٹ کا دھواں میری روح کو زمانے قدیم کے ایک ایسے دور میں لے جاتا کہ جس کی مجذوبیت میں کبھی واپس نہ آنا چاہتا۔ یہاں کا ماحول، موسیقی اور ثقافت مجھے سحر زدہ کر رہی تھی۔ دن میں میں اکثر یہاں کی مقامی آئس کریم شیرخ کھانے جاتا کہ جس کا فارسی میں لغوی معنی جمع ہوا دودھ ہے۔ یہ آئس کریم کی دکان بھی ایک سڑک کے کنارے بنے جھوپڑے میں واقع تھی کہ جہاں ہم لکڑی کے بینچوں پر بیٹھ کر ایک کے بعد ایک شیرخ کے کپ اڑاتے۔ اس جنگ زدہ ماحول میں لڑائی کی تباہ کاریاں اور سفر کی صعوبتیں دیکھنے کے بعد یہ ایک ایسے مواقع تھے کہ جہاں ہم بچوں کی طرح خوش ہو کر ان لمحات کا لطف اٹھاتے. صفحہ نمبر 338. یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں میری ملاقات اسلام الدین سے ہوئی. وہ مسعود کے ذاتی محافظوں میں سے ایک تھا اور اس کے اندرونی حلقے کا ایک نہایت قابل اعتماد ساتھی. خاموش تباہ ایک نرم خو چہرے کا مالک, دوسروں کی مدد پر ہمیشہ کمر بستہ اور شیر پن شیر کی حفاظت کر کے اپنے فریض سے والہانہ حد تک وفادار بھی. لیکن وہ کچھ عجیب سا بھی تھا. جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا لہجہ بھی افغان نہیں تھا. وہ میرے لیے ایک پرسرار وجود بن گیا تھا اور کوئی بھی اس کا راز کھولنے پر آمادہ نہ تھا, جب تک کہ ایک دن ڈاکٹر عبداللہ نے خود اس کا راز سے پردہ نہ اٹھا دیا. وہ نکولائی تھا, ایک سابق روسی فوجی کہ جو اپنی صفوں کو چھوڑ کر مجاہدین کے ساتھ آن ملا تھا اور اب اسلام قبول کر کے اپنے سابق ملک کے خلاف جہاد میں شریک تھا. اس کی ناقابل یقین داستان کو ماننا ناممکن سا لگتا تھا, لیکن وہ میرے سامنے موجود تھا, گوشت پوشت کا ایک جیتا جاگتا وجود. وہ روسی مجاہد تھا کہ جس نے اپنا نیا نام اور عقیدہ نہایت عزت و وقار سے اختیار کیا ہوا تھا. پن شیری مجاہدین میں اس کا بےحد احترام کیا جاتا اور مسعود نے اسے اپنے ذاتی محافظوں کے خصوصی دستے میں شامل کر لیا تھا. جب میں پاکستان واپس پہنچا تو میں نے 1991 میں اسلام الدین اور اس کی اس ناقابل یقین داستان کے متعلق ایک مضمون لکھا. یہ تحریر انگریزی روزنامہ ڈان کے 11 اکتوبر 1991 کے کراچی ایڈیشن میں شائع ہوئی. یہ کہانی آج بھی بیان کے لائق ہے. کہانی ہے نیچے, ایک روسی مجاہد, زید زمان حامد, 11 اکتوبر 1991. جب سوویت یونین نے افغانستان سے اپنی تمام زمینی افواج کے انخلا کا فیصلہ کیا تو ہر روسی فوجی نے افغانستان کے موت کے میدانوں سے واپسی پر خوش تھا. یہ ایک ایسا ملک تھا کہ جسے وہ فتح کرنے آئے تھے, لیکن 9 سال کی خونریز جنگ کے بعد انہیں اس سے نفرت ہو چلی تھی. روسی فوج کے قافلے سوویت یونین واپس جاتے ہوئے یکے بعد دیگرے درے سالانگ سے گزرتے اور مجاہدین کی جانب سے کھاپ لگا کر کیے جانے والے حملوں کا نشانہ بنتے. لیکن ایک روسی فوجی ایسا بھی تھا کہ جس نے افغانستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا. اس کے لیے افغان جنگ ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچی تھی. صفحہ نمبر 339. بلکہ اس کے لیے اس جنگ نے ایک نیا مفہوم اختیار کر لیا تھا. پہلے تو وہ یہاں کبھی نہیں آنا چاہتا تھا, لیکن اب اس سرزمین کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں تھا. درہ سالانگ میں ایک پہاڑی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے سوویت فوجیوں کو گزرتے ہوئے دیکھا, لیکن اس مرتبہ وہ سوویت فوج کی وردی میں ملبوس نہیں بلکہ مجاہدین کے انداز میں جنگی پتلون اور جیکٹ پہنے وہ وہاں سوویت ٹینکوں کے دستے پر گھات لگانے بیٹھا تھا. اب وہ ایک مجاہد تھا کہ جو سرخ فوج میں موجود اپنے سابق ساتھیوں کے خلاف جنگ لڑنے آیا تھا. وہ اپنے گھٹنوں پر جھکا اور ایک RPG-7 راکٹ لانچر کو اپنے کاندھوں پر رکھتے ہوئے سب سے آگے موجود T-62 ٹینک کا نشانہ باندھا, سانس روکی اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دشمن پر راکٹ داغ دیا. اس کے بعد ہونے والی جنگ مختصر اور خون ریز تھی, لیکن سابق روسی فوجی اپنے عزائم کا اظہار کر چکا تھا. وہ روسی ضرور تھا مگر اب ایک روسی فوجی نہیں. اس کے لیے یہ تبدیلی اٹل تھی, ایک ایسا مقام کہ جہاں سے وہ واپس نہیں جا سکتا تھا. اس کا نام نکولائی ہے اور ابتدائی میں وہ سوویت بری فوج کی ایک اعلی تربیت یافتہ چھاتہ بردار بریگیڈ کا حصہ تھا. افغانستان بھیجے جانے والے ہر روسی فوج کی مانند وہ بھی جلد از جلد اپنے فرائض نبھا کر اپنے وطن واپس جانا چاہتا تھا. حقیقت میں افغانستان اتنی رومانوی جگہ نہیں تھی جتنا کہ انہیں یہاں بھیجنے سے پہلے ان کی عسکری قیادت نے بتایا تھا. سن 1981 کے اواخر میں سوویت یونین کے دو شمبے سے اسے ایک جنگی ہوائی جہاز کے ذریعے کابل لایا گیا. یہ جنگ کے ابتدائی سال تھے اور تحریک مزاحمت سر فوج کی عظیم عسکری طاقت کے سامنے ابھی نہایت کمزور تھی، اور روسی فوج نکولائی کی ایک تصویر دی گئی ہے، اور ڈان اخبار کا ایک پیج ہے جس پر یہ روسی فوج کی تصویر ہے جو کہ اب ایک مجاہد ہے، اور اوپر ایک ٹائٹل بھی ہے رشین مجاہد. صفحہ نمبر 340، نکولائی ہر روز کابل کے گرد و نواح میں حفاظتی گشت میں حصہ لیتا اور جنگ کی تباہ کاریاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا. ان کی بنیادی ذمہ داری دیہی علاقوں میں جا کر دشمن کو ختم کرنا تھا تاکہ مجاہدین اور ان کی مقامی حمایت اور رسد کے راستے کاٹے جا سکیں. اسے اس کے بڑوں کی جانب سے یقین دلایا گیا تھا کہ اب وہ افغانستان کا بیرونی حملہ آوروں سے دفاع کرنے وہاں آئے ہیں، اور اسے امید تھی کہ یہاں اس کی اصل لڑائی امریکہ، چین یا پاکستان کے فوجیوں سے ہی ہوگی. روزانہ ہونے والی جھڑپوں میں دونوں اطراف سے جنگجو ہلاک ہوتے، لیکن ہلاک شدہ دشمنوں میں کوئی بھی غیر ملکی فوجی شامل نہ ہوتا. نکولائی کو صرف نوجوانوں، خواتین اور دشمنوں کی ہی لاشیں نظر آتی، اور اب اسے یہ اندازہ لگانے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پر واحد غیر ملکی فوج اس کی اپنی ہے. وہ آزادی دلوانے نہیں بلکہ اصل میں اس ملک پر قابض ہونے کے لیے آئے تھے. نکولائی کے والدین کا تعلق دو مختلف قوموں سے تھا. اس کا باپ سوویت جمہوریہ آرمینیا سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ اس کی ماں کا کیشیا سے تھی. اس کے ننیالی آباؤ اجداد مسلمان تھے. کابل کے گرد و نواح اور افغان دیہاتوں میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے نکولائی کا آمنا سامنا افغان مسلمانوں سے ہوا. اس کے لیے یہ اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کو پھر سے جاننے کا ایک موقع تھا. وہ اذان سنتا جو مسلمانوں کی نماز کے لیے دعوت تھی، مساجد میں باجماعت نماز کے اجتماعات کو دیکھتا، خواتین کو حجاب یا پردے میں دیکھتا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا سادہ اور فطری طرز زندگی بھی. اس کے دل میں اندر ہی اندر افغان قوم، ثقافت اور مذہب کے لیے گہری انسیت پیدا ہونا شروع ہو گئی. اس کے لیے ان سادہ اور معصوم لوگوں کو کہ جنہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، موت کے گھاٹ اتارنا ناممکن ہو گیا. ایک احساس روح انسان ہونے کے ناطے نکولائی کا دل اس کی اپنی فوج کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر خون کے آنسو روتا. پہلی مرتبہ نکولائی کو یہ احساس ہوا کہ اسے ایک کمزور اور عاجز قوم پر ظلم و ستم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. گھناؤنی عالمی سیاست اور بین الاقوامی وسائل پر قبضے کی بساط پر اس کا کردار ایک مورے سے زیادہ نہیں ہے. وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اب اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا، وفاداری تبدیل کر لینا. اس فکری تبدیلی کے دوران نکولائی کے دل میں افغان قوم کے لیے بالعموم اور مجاہدین کے لیے بالخصوص انسیت اور تکریم پیدا ہو گئی تھی. خاص طور پر شیر پنشیر کمانڈر احمد شاہ مسعود کے لیے. سوویت فوج میں مسعود کا نام احترام سے لیا جاتا کیونکہ اس کے لیے وہ ایک خطرناک مگر قابل احترام دشمن تھا. نکولائی کے لیے یہ موقع اس وقت آیا جب وہ کابل کے قریب واقع بگرام ہوائی اڈے پر تعینات تھا. ایک دن جب ان کا گشت کرنے والا دستہ مجاہدین کے حملے کا نشانہ بنا تو اس نے اس افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجاہدین کے ساتھ جا ملنے کا سوچا، لیکن یہ بھی تو آسان نہ تھا. وہ کس طرح مجاہدین کو یہ یقین دلائے گا کہ وہ گرفتاری دینا چاہتا ہے نہ کہ لڑنا، اور اسی دوران اپنے دستے کو چکمہ دینے میں کیسے کامیاب ہو پائے گا. لیکن وہ خوش قسمت تھا، آنے والی لڑائی میں سوویت فوج کی صفیں تتر بتر ہو گئیں اور نکولائی نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا. صفحہ نمبر 341، وہ آڑ سے نکلا اور 8 کلومیٹر دور مجاہدین کی پوزیشنوں کی طرف بھاگتا چلا آیا کہ جس دوران وہ اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر اشارہ کرتا رہا تاکہ وہ ان کی گولیوں سے بچ سکے. ابتدا میں تو مجاہدین کی صفوں میں بھی الجھن سی چھا گئی، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ ان کی طرف آنے والا فوجی کوئی دشمن نہیں بلکہ اپنی وفاداری بدلنے والا ایک بے چین شخص ہے جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے. نکولائی کی قسمت واقعی اچھی تھی کہ وہ جس پہلے مجاہد دستے کے ہاتھ لگا وہ احمد شاہ مسعود ہی کا تھا۔ اس نے آرام سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس کو فوراً ہی وہاں سے ایک محفوظ مقام کی جانب روانہ کر دیا گیا تاکہ اسے روسی فوج کی جانب سے اپنا فوجی واپس لینے کے لیے اس کی واپس لینے کے لیے کی جانے والی جوابی کاروائی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ نکولائی اب محفوظ ہاتھوں میں تھا، اپنے دستے سے دور اور شیرپن شیر کی کچھار میں۔ اس نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر حوالے کیا تھا اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس کی مجاہدین کو بہت قدر تھی۔ اپنی جگہ وہ بھی یہاں رہنے کے لیے ہی آیا تھا اور اپنا ذہن بنا چکا تھا کہ وہ افغان قوم اور مجاہدین کا طرز زندگی پوری طرح اپنا لے گا، حتیٰ کہ ان کا مذہب بھی قبول کر لے گا۔ جہاں تک مسعود اور اس کے مجاہدین کا تعلق تھا تو نکولائی کوئی جنگی قیدی نہیں تھا بلکہ ایک مہمان تھا کہ جو اپنی فوج کے مظالم سے تنگ آ کر ان کی پناہ میں آ گیا تھا۔ اگرچہ اسے کچھ عرصے تک نگرانی میں رکھا گیا تھا لیکن اس کے کھلے دل اور سادہ طبیعت نے مجاہدین کو اس کے سچے کردار کا قائل کر ڈالا۔ اسے مجاہدین کے خیموں میں گھومنے پھرنے، کھانے پینے اور اس طرح کی مکمل آزادی تھی، ایک ایسی آزادی کہ جس نے اسے افغانستان میں جاری تحریک مزاحمت کے تانے بانے کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے میں بہت مدد دی۔ اور پھر ایک دن سرخ فوج سے تعلق رکھنے والا نکولائی اسلام الدین مجاہد بن گیا۔ یہ مجاہدین کے لیے گویا عید کا دن تھا۔ نہ صرف یہ کہ ایک غیر مسلم مسلمان بن گیا تھا بلکہ یہ بھی حقیقت تھی کہ ایک روسی فوجی نے اپنے ملک، فوج، ساتھیوں اور نظریات کو چھوڑ کر دشمن کی صفوں میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ یہ مجاہدین کے لیے ایک بڑی ابلاغی فتح بھی تھی۔ جنگ کے دوران سوویت فوجی کا اپنا ملک چھوڑ کر مسلمان ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو پہلے نہیں سنا تھا۔ اسلام الدین نے ثابت کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ بعد آنے والے واقعات نے مزید ثابت کیا کہ اس سے روسی افواج میں اپنے میں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک تھرتھلی مچ گئی۔ بہت سے تنگ آئے ہوئے سوویت فوجیوں نے اس کی مثال پر عمل کیا اور پہلا موقع پاتے ہی مجاہدین سے آن ملے۔ میری اسلام الدین سے ملاقات گزشتہ برس تخار کی جانب اپنے پہلے سفر کے دوران ہوئی، جب میں چند خوش پوش لباس مجاہدین کی تصاویر کھینچ رہا تھا تو مجھے ایک سیاہ داڑھی والا مجاہد کیمرے سے شرماتا ہوا نظر آیا، جو نوجوان مجاہدین میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ لیکن مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ افغان نہیں بلکہ ایک روسی فوجی تھا، ایک میانہ قد اور جسامت کا حامل فوجی کہ جس نے خود کو چھپانے کی خاطر اپنے بال سیاہ کیے ہوئے تھے۔ فطرتاً وہ شرمیلا تھا اور آسانی سے نہیں کھلا، لیکن بعد میں اس نے اپنے خاندان، اپنے گھر اور اپنی والدہ کے بارے میں تفصیل سے مجھے بتایا۔ صفحہ نمبر 342۔ جب میں نے اسے دریافت کیا کہ کیا وہ کبھی اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ صرف اپنی ماں کو یاد کرتا ہے جسے اس کا اتا پتا معلوم ہے، اور اب وہ پاکستان میں موجود مجاہدین کے دفاتر کے ذریعے اس سے خط و کتابت کرتی رہتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے پاکستان بھی آئی، لیکن افغانستان میں جاری جنگ کی صورتحال نے اسلام الدین کو پاکستان آنے اور اس سے ملنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی میدان جنگ میں دکھائی گئی بہادری اور جرات نے اس پر احمد شاہ مسعود کی جانب سے مزید مہربانیوں کی راہ ہموار کی، اور بالآخر اسے مجاہدین کے سب سے قابل اعتماد اور اعلیٰ مرکزی حملہ آور کمانڈر دستے میں شامل کر لیا گیا۔ یہ انتہائی بہادر اور جرات مند نوجوان مجاہدین کا ایک مختصر سا دستہ ہے کہ جن کو میدان جنگ میں سب سے مشکل مہمات کے لیے بلایا جاتا ہے۔ انہیں احمد شاہ مسعود کے ذاتی محافظ ہونے کی اضافی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ آج وہ اپنا بیشتر وقت مسعود کے گرد ہی گزارتا ہے اور اپنی کلاشن کوف کندھے پر ڈالے کمانڈو پتلون اور جیکٹ میں ملبوس اسلام الدین مسعود کے سب سے زیادہ قابل اعتماد کمانڈو مجاہدین میں سے ایک ہے۔ ایک سائٹ پر ایک تصویر ہے جس میں اسلام الدین کمانڈو کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 343۔ تخار میں میں نے اسلام الدین کے ساتھ کئی دن بسر کیے۔ آج وہ روانی سے فارسی بولتا ہے. پہلے میرا خیال تھا کہ میں کبھی فارسی نہیں سیکھ سکتا. ایک دن اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا, لیکن آج مجھے روسی زبان بھولتی جا رہی ہے. جب میں نے اس سے اس کی شادی کا ارادہ پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے یہ خیال مسترد کر دیا. میں تنہا ہی ٹھیک ہوں, اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا. جب تک میں تنہا ہوں میں بہترین جہاد کر سکتا ہوں. میں متفق ہوئے بغیر نہ رہ سکا. اسلام الدین تخار کے دارالحکومت تلقان کی ایک معروف شخصیت بن چکا ہے, خاص طور پر بچوں میں. ہر شام درجنوں بچے کمانڈر تربیت گاہ کے دروازے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسلام الدین انہیں اقتدار کی صورت میں صحن کے اندر لے آتا ہے کہ جہاں درجنوں پھلدار درخت ان حملہ آور بچوں کا نشانہ ہوتے ہیں. یہاں عام دنوں میں کسی کے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی اور بچے ہمیشہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے, اور اسلام الدین نگران محافظ کے طور پر کھڑے ہو کر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر بچے کی جیبیں سیب جنگلی بیروں اور خمانیوں سے بھری ہوئی ہوں. مجاہدین کے پاس کئی روسی قیدی موجود ہیں, چند ایک نے تو اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور انہیں بے حد آزادی حاصل ہے. یہاں تک کہ انہوں نے افغانستان میں شادیاں بھی کر لی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی اسلام الدین کا مرتبہ نہیں پا سکا. آج اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور اسے وہ مل چکا ہے کہ جس کی وہ تلاش میں تھا. مجھے معلوم ہوا کہ کچھ برس پہلے ہی اسلام الدین واپس آرمینیا چلا گیا, جہاں وہ ایک خوش و خرم زندگی اور ازدواجی زندگی گزار رہا ہے. وہ اب بھی باقاعدگی سے افغانستان آتا ہے, جہاں وہ اپنے جنگ کے ساتھیوں اور مسعود کے خاندان سے روابط کو قائم رکھے ہوئے ہے. اسلام الدین آج بھی ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے. صفحہ نمبر 344 پر زید حامد ایک دیے کی لو میں ایک پیپر پر جھکے ہوئے کچھ دیکھنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں, اور ان کی انگلی ایک پیپر پر نشاندہی کچھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. صفحہ نمبر 345 باب نمبر 17 اور پھر عظیم بسات بشتی ہے. یہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ اب تلقان شہر مسعود اور اس کے مجاہدین کے مکمل قبضے میں ہے. اب مسعود کی خواہش یہ تھی کہ شمال کے سندھ سے کابل کی جانب پیش قدمی کی جائے, لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے سے پہلے اسے اپنے دونوں پہلوؤں کے دفاع کو یقینی بنانا تھا, اپنی پشت کی حفاظت کرنا تھی. قندوز کے اہم تصویراتی صوبے پر قبضے کے لیے آگے بڑھنا تھا, اور پھر وہاں سے وہ شارہ سالانگ پر قابض ہوتا ہوا جنوب میں کابل کی جانب پیش قدمی کرتا. لہٰذا اب وہ پیش قدمی کر کے جنگ کو تلقان شہر کے گرد موجود دشمنوں تک لے جانا چاہتا تھا, تاکہ اس طرح کی فوج کو مزید پیچھے دھکیلا جا سکے. اب اس کے اہداف خواجہ غور اور خان آباد کے شہر تھے. فرخار وادی کی جانب سے اس کی پشت پہلے ہی محفوظ تھی. اب اگر وہ خواجہ غور پر قبضہ کر لیتا ہے تو پورا صوبہ تخار اس کے قبضے میں آ جائے گا, اور اس کی سلطنت کی شمالی سرحدیں اور دریائے آموں سے جا ملیں گی. اس کامیابی سے بدخشاں سے لے کر تخار تک کے تمام علاقے پر اس کا قبضہ ہو جاتا, حتیٰ کہ تاجکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے آموں پر بھی. بدخشاں کے علاقے فیض آباد میں ایک دشمن چوکی ابھی بھی فعال تھی, لیکن مسعود نے اسے ایسے ہی راستے پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا, کیونکہ یہ قندوز پر قبضہ کرنے کے منصوبے میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتی تھی. وہ پہلے ہی خراب موسم اور دشوار گزار علاقے کی رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کے شہر چترال سے رسد کے ایک راستے کو کسی نہ کسی طرح محفوظ بنا چکا تھا. دوسرے محاذ پر اس کے پیش قدمی کا مقصد قندوز میں واقع شہر خان آباد پر قبضہ کرنا تھا, کہ جو اسے تصویراتی لحاظ سے اہم شارہ سالانگ پر کابل کی جانب سے پیش قدمی کے دوران جنوب میں واقع بغلان کی جانب بڑھنے کا موقع دیتا. وادی پنشیر پہلے ہی اس کے قبضے میں تھی, اور اب اگر وہ بغلان پر بھی قبضہ کر لیتا تو شمال کی جانب سے آتی ہوئی اس کی فوجیں پنشیر میں پہلے ہی موجود مجاہدین سے مل جاتی, اور اس طرح وہ شارہ سالانگ پر قبضہ کر کے دارالحکومت کابل کو براہ راست خطرے میں ڈال سکتا تھا. یہ ایک بہترین اور ٹھوس عسکری منصوبہ تھا, اور مسعود تیزی سے ایک کے بعد ایک جنگ لڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. پہلے سے فتح کیے ہوئے اپنے علاقوں پر اپنے تسلط کو مستحکم بنا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی چھاپہ مار فوج کو مزید طاقتور اور روایتی فوج میں تبدیل کر رہا تھا، جو مورچہ بند ہو کر روایتی جنگیں لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ گزشتہ برس جلال آباد میں مجاہدین کی شکست کے بعد مسعود یہ عزم کیے بیٹھا تھا کہ وہ ان کی غلطیوں کو ہرگز نہیں دہرائے گا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 31 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا پکیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 32 میں سنیں۔